دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. شب وفات ام المومنین کی، ان عظیم شان ہستی کی جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی زوجہ مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی، وہ جنہوں نے رسول خدا کی غربت میں ان کا ساتھ دیا، ان کی تنہائیوں میں رسول خدا کے لیے مونس و خمخوار تھیں، جن کی نسل طاہرہ سے سلسلہ امامت جاری و ساری ہوا. خانہ کعبہ میں تین شخصیتیں نماز پڑھنے والے میں، ایک رسول خدا، دوسرے امیر المومنین، اور تیسرے ان کی بزرگوار شخصیت قرار پاتی ہے. بی بی خدیجہ کی عظمت کے احترام میں، ان کی شخصیت کے احترام میں، اور سلسلہ امامت کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے تین دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. پروردگار عالم نے دین مومن کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دی ہے، اور ہر انسان اپنی توانائی بھر ہدایت حاصل کرتا ہے دین مومن کے ذریعے سے. انسان ظاہر اس میں ایک سطح پہ نہیں ہے، ہر انسان کا دین سے ہدایت حاصل کرنا مختلف انداز میں ہے، مختلف کیٹیگریز میں ہے، مختلف سطح پر ہے. ایک دفعہ دین سے ہدایت حاصل کرنا اتنا ہے کہ ایک انسان پہلے چند خداؤں کو مانتا تھا، پھر وہ خدا کو ماننے لگے، یا مثال کے طور پر خدا مثال کے ماننے کے باوجود ختم مرتبت کو نہیں جانتا تھا، پھر ختم مرتبت کو پہچاننے لگے. ایک ہدایت یہ ہے نام کی حد میں مسلمان ہونا، اور اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، مثال کے طور پر کسی اور دین کا ماننے والا تھا. دوسری ہدایت یہ ہے کہ وہ نام کو تو پہچان گیا ہے، مسلمان بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد عبادات کے وجوب کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا چیز مستحب ہے. تو اس کی زندگی آہستہ آہستہ اسلام کی تعلیمات میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، واجب پر عمل کرتا ہے، حرام سے گریز کرتا ہے. اس مرحلے کے اندر مثال کے طور پر وہ نماز کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو اس کو حرام بتائے گئے ان سے دوری حاصل کرتا ہے. ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، ہمارے خیال میں یہ دو مرحلے نسبتاً آسان ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ وہ ہے جہاں پر یہ اپنی ذہنیت کو اسلام کے مطابق لے آتا ہے. اس جگہ کو ہم کہتے ہیں ویلیوز یا اقدار. ہمارے خیال میں پہلے مرحلے کا اسلام لانا، دوسرے مرحلے کا اسلام لانا، ان تمام کے مقابلے میں اس مرحلے کا اسلام لانا سب سے مشکل کام بنے گا. ایک آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن کیا توحید اس کے اندر آ گئی ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں صرف نام کو قبول کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں اعمال کو قبول کرتا ہے، تیسرے مرحلے کے اندر اقدار قبول کرنے لگتا ہے. اقدار قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز کا ایکسیپٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز کا ایکسیپٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو خدا کے نظام نے جتنی اہمیت دی ہے، آپ اور میں بھی اتنی ہی اہمیت دیں، اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں. اب چند مثالیں سلسلے میں عرض کروں گا تاکہ یہ تیسرا مرحلہ سمجھ میں آئے، جو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ اب اس مرحلے میں داخل ہوں گے یا ہمیں داخل ہو جانا چاہیے تھا، اور شاید یہ وہ کمی ہے جو ہمارے اندر باقی ہے. البتہ کچھ میں ظاہر واجبات کی کمی بھی باقی ہے، لیکن کم از کم یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کی کمی ہمیں شدت سے احساس ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اقدار کی کمی کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے اسے سمجھا جائے؟ سمجھنے کا کام یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اسلام نے مثال کے طور پر 10 کے اسکیل میں 6 پہ رکھا ہے، آپ 7 پہ نہ رکھیں، آپ 5 پہ بھی نہ رکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز. مثلا اسلام کے نظام میں، اقداری نظام کے اندر والدین کی اہمیت ہے. اگر ہمارے نزدیک بھی والدین کی اتنی اہمیت ہے، ہم اقداری نظام کے اندر شامل ہیں، اور اگر اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم اسلام کے اقداری نظام کا حصہ نہیں بنے. ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے مکروہات سے شاید گریز کر رہے ہوں، حرام سے بھی بچ رہے ہیں، لیکن اقداری نظام کے اندر ابھی نہیں آئے. سسٹم آف ویلیوز وہ نہیں ہے جو اسلام کا ہے. اب یہ ہر چیز پہ آئے گا. اگر نماز مثال کے طور پر ظہر کے وقت 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اقداری نظام ایک ایسی چیز ہے جو زندگی بھر میں ساتھ چلتی ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے اقداری نظام سے باہر آ جائے. مثال کے طور پر اسلام میں قدر ہے، ویلیو ہے اسلام میں عبادات کی، آپ ہمیں اتنی دیں گے، اسلام کے اقداری نظام کا حصہ ہے. اتنی اہمیت نہیں دیں گے، اس کا مطلب غلطی ہو گئی. اسلام نے انسانوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے. میں اور آپ بھی انسانوں کو ویسے ہی سمجھیں گے تو ہم اس کا حصہ ہیں. اب دیکھیں ہم لوگوں کے یہاں تناقض کیوں ظاہر ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت نمازی ہے، دوسری طرف سے اپنے ہی دوستوں کے لیے دھوکے باز بھی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نمازی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، دھوکے باز بھی ہے. نمازی پرہیزگار بھی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو گئیں؟ عبادت کے ہوتے ہوئے اس کو بچنا چاہیے تھا. مشکل کیا ہے کہ اس نے عبادات کو اقدار سے ہٹا کر انجام دیا ہے. عبادات کو اقدار کے ساتھ نہیں رکھا ہے، ویلیوز کے ساتھ نہیں رکھا ہے. لہذا عین ممکن ہے کہ بظاہر بہت نمازی ہے، بظاہر دینداری میں بہت آگے ہے، لیکن دینداری میں بہت آگے ہونے کے باوجود جو اسلام نے چاہا ہے وہ نہیں ہے. اچھا اس کام کو حاصل کرنا بہت سخت ہے. دیکھیے نام کی حد میں مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک کلمہ شہادت. ایک کلمہ شہادت پڑھے اور وہ اسلام کی زرگی میں داخل ہو گیا. عبادات کو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ عبادات کو پریکٹس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ آپ کے سامنے. مثلا آپ ایک ویڈیو لے لیجئے جس کے اندر وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہو، بیان کیا ہوا ہو، آپ اسے پڑھ لیجئے، یہ آپ سیکھ لیں گے. تھوڑی سی محنت مشقت آپ کو مسائل کے لیے کرنی پڑے گی، لیکن یہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن تیسرا مرحلہ وہ سخت ترین مرحلہ ہے. کیوں؟ اس میں پورا فکری نظام سیکھنا پڑے گا آپ کو، ایک ایک چیز سیکھنی پڑے گی کہ اسلام نے کس کو کتنی ویلیو دی ہے. اب آج چونکہ شب وفات ہے بیوی کی، تو میں چاہوں گا ہم اسلام کے نظام کو ایک بہت حساس معاملے میں سمجھیں، اور وہ ہے رزق کا معاملہ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی تو کہاں سے ہوتی؟ کون سا انسٹیٹیوٹ تھا جو ہماری اسلامی تربیت کرتا؟ یعنی اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی ان اداروں کی جن کو تربیت کرنی تھی، اور وہ ادارے ہیں ہی نہیں. جب ادارے نہیں ہیں تربیت کرنے کے تو پھر تربیت نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہے بلا تشبیہ کہ مثلا آپ اپنے ملک کے اندر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی بہت ہی ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہے، بہت پاگل پنے سے گاڑی چلا رہا ہے. اب آپ برا بھلا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دیکھ لیں دماغ خراب ہے اس کا، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا اس ملک کے اندر ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ادارے ہیں کیا؟ کیا ڈرائیونگ سکھانے کا کوئی بندوبست ہے یہاں پر؟ آیا ڈرائیونگ لائسنس ملتا اس کو ہے جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہے؟ یہ آیا روڈ پر وہی آتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر توقع کیا ہے؟ اس سے اچھا ڈرائیور آئے گا؟ یہ کہاں سے آئے گا؟ ابھی فرض فرمائیے میں مذاق اڑاؤں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وضو کر رہا تھا، ارے کیا پاگل پنے کا وضو کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے، مذاق اڑانے کو اڑا سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہم نے وضو سکھانے کے لیے کوئی بندوبست کیے ہیں کیا؟ ادارے بنائے ہم نے؟ نہیں بنایا تو اب شکایت کس بات کی؟ بھائی انسان وہی کرے گا نا، وہی کاٹے گا جو بوئے گا. ہم نے کیا بویا؟ ہم نے یہ بویا کہ ہم نہیں سکھائیں گے. نہیں سکھاؤ گے، لوگ نہیں سیکھیں گے. کوئی سیکھ گیا تو اس کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر معاشرے نے دین سکھانے کے لیے ادارے نہیں بنائے تو معاشرہ بے دین رہے گا. اب آپ کہو ہم ادارے نہیں بنائیں گے، لوگ دیندار ہو جائیں. آپ انگلش سکھاؤ، لوگ جرمن سیکھ لیں، یہ تو نہیں ہوگا. اب جرمن سکھاؤ گے تو جرمن سیکھ لیں گے. ہم نے دین نہیں سکھایا، لوگوں نے دین نہیں سیکھا. اب ان میں کمال ان لوگوں کا جو دین سیکھ لیں. اب ہمیں اور آپ کو یہی کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کے ساتھ جو گڑبڑ ہے, بہت سارے مفاہیم اقدار کی سطح میں ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے. یہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. مثلاً اب آپ کیا دیکھیں گے, ایک آدمی تقوی کے نام پر وہ کام کر رہا ہے جو اصل تقوی کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. اصل تقوی کا وہ حصہ نہیں جو وہ کر رہا ہے, وہ سمجھ رہے تقوی یہی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر اپنی دانش میں بہت دینداری کر رہا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں اصل بے دین کی طرف, بے دین بن رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہے دین یہی ہے. یہی معاملہ رزق کا بھی ہے. اب پہلے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. درود دیجیے گا محمد والے محمد کا. ارے یہ بہت حساس معاملہ ہے. حساس معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ باقاعدہ ایک تربیت کے سائے میں آگے بڑھنا تھا ہمیں. مثلا پہلے ہم آدمی کو سکھائیں بھائی توحید کیا ہے, پھر اس کو سکھائیں شریعت کسے کہتے ہیں, شریعت کے بعد بتائیں دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوگی ایک آخرت بھی ہے, پھر اس کے بعد بتائیں انسان کا اس کائنات میں مقام کیا ہے, پھر یہ بتائیں انسان کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہم وہ پیچھے کا سارا حصہ نہیں کرتے. یہاں آ کر صرف یہ بتاتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لوگوں کا دل نہیں مانتا, نہیں سمجھ پاتے. اب ہمارے ساتھ بار بار یہی ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی چونکہ ادارے نہیں ہیں ہم نے کرنا یہی ہے. مثلا میں آپ کو بیچ سے ایک ٹکڑا بتا دوں گا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بجائے یہ کہ اس ٹکڑے کو سنیں اور سمجھیں اور کوشچنز اٹھیں گے, اگر یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا, اچھا اس پہ بھی کام نہیں ہوا ہوا. نتیجہ ایک مکس اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شروع سے چلے, باقاعدہ تربیتی نظام بنے, باقاعدہ لوگ تربیت حاصل کریں. اتنے منظم نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں. آپ سے کہا جائے بھائی ایک سلسلہ ہوگا عقائد کا جس کے اندر باقاعدہ شروع سے توحید سکھایا جائے گا آخری اسلامی ثقافت تک, آپ اس میں شرکت نہیں فرمائیں گے, ترتیب سے نہیں آئیں گے, ایک دن آئیں گے ایک دن نہیں آئیں گے, چونکہ آپ آتے ہیں ثواب لینے کے لیے اور سیکھنے کے لیے کم لوگ آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے ثواب مل رہا ہے لیکن وہ جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت کم ہو پا رہی ہے. صحیح ہے. اب رزق کے معاملے پر آ جائیے. میں نے اپنی زندگی میں جو ابھی تک تجربے کیے ہیں اس میں اس بات کا احساس کیا ہے کہ پہلا کام یہ کریں تمام موجودہ افکار سے نکال کر صاف ستھرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. پہلا کام یہ کریں. اب میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ پہلے ایک بات کروں. مثلا ڈیموکریسی کا چرچا ہے, بہت مشہور ہے. اس وقت دنیا کے پولیٹیکل سیناریو کے اندر شاید ڈیموکریسی سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں ہے. چلیے ہمیں یہ دیکھنا ہے ڈیموکریسی کے بارے میں اسلام کی اوپینین کیا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کا ایک اکیڈمک کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. کرنا یہ چاہیے اس دباؤ سے نکل آئیں کہ اس وقت دنیا میں ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کتنی ہے, اس دباؤ سے باہر آ جائیے. نیٹ جا کر دیکھیں 1400 سال پہلے رسول خدا آئے, ان کے سامنے یہ فکر رکھوں, ان کے نزدیک اس فکر کا کیا مقام ہے. یہ طریقہ کار حل کرنے کا. اس دباؤ سے سب سے پہلے باہر نکل آئیں جو موجودہ دور میں موجودہ نظام نے ہمارے ذہنوں پہ رکھا ہوتا ہے. جو اس دباؤ کے اندر رہ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ کچھ نہیں کرے گا, موجودہ دور کی مشہور چیزوں کو اسلام بنا دے گا. ہمیشہ یہی غلطی کرے گا. اچھا 20 سال کے بعد کیا ہوگا, دور تبدیل ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے اسلام کو تبدیل کرے گا. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جب ہم کالجز میں تھے تو لوگوں میں اشتراکیت یا کمیونزم کی بہت شہرت تھی. جس کو دیکھو وہ اسلام میں ثابت کرتا تھا اسلام میں کمیونزم ہے. وہ کہتے تھے دیکھو اسلام میں دوسروں کا ساتھ دینا ہوتا ہے, غربا کا ساتھ دینا ہوتا ہے, یعنی انبیاء غریبوں کا ساتھ دیتے تھے, ظالم کے خلاف چیختے تھے, اور ان تمام کا مطلب کمیونزم ہے. لو جی کمیونزم ثابت ہو گیا. پھر کمیونزم کی پٹری اکھڑ گئی اور آ گئی اب ریل کے اوپر ڈیموکریسی. اب پوری دنیا نے ثابت کرنا شروع کر دیا اسلام میں بھی مشورے کی اہمیت ہے, رسول خدا بھی اپنے اصحاب سے باتیں کیا کرتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں کمیونزم کا ایسنس کیا ہے, ڈیموکریسی کا ایسنس کیا ہے, خلاصہ کیا ہے, اصل کیا ہے, اس اصل کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, وہ جا کے دیکھنا چاہیے. ادھر ادھر سے 2-4 شواہد جمع کیے اور ثابت کر دیا کہ دیکھو بھائی اسلام میں بھی یہی ہے. رزق کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے. سر رزق ظاہر ہے انتہائی حساس معاملہ ہے. ہماری اس وقت کی دنیا کا کوئی معاملہ اتنا حساس نہیں ہے جتنا پیسے کا معاملہ حساس ہے. بڑی بڑی جنگیں اسی لیے ہو رہی ہیں نا, اور وہ کس لیے رہی ہیں. یہاں کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے. مثلا پہلے ملک ایک دوسرے سے لڑتے تھے عزت کے لیے, اب کوئی عزت کے لیے نہیں لڑتا, بے عزتی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. صرف پیسے کی بات چل رہی ہوتی ہے, پیسے کی خاطر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ صلی علی محمد.
ہماری تقریب میں نعرہ لگانے کے اس سے اور جگہیں بھی آئیں گے ابھی. بول آ رہا ایمرجنسی میں. ٹھیک ہے. تو صاحب یہ ہے کہ ایک فکر رائز ہو گئی ہے. رزق کا معاملہ ہمیں اپنی روح میں جا کے دیکھنا پڑے گا. اصل اسلام کے نزدیک رزق کا مقام کیا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ ہم اس پہ پہنچیں ایک اور سوال کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا جلدی کرنا ہے کیونکہ میری بیوی کی شہادت کی مناسبت سے کچھ جملہ درج کرنا ہے. اسلام میں انسان کا کمال کیا ہے؟ بنیادی گفتگو یہاں پہ آئے گی. آپ کو کوئی بھی چیز کی ویلیو دیکھنی ہے، کسی بھی چیز کی ویلیو دیکھنی ہے، سب سے پہلے دیکھیے انسان کے اصلی کمال میں اس کام کی کیا دخالت ہے. مثلا آپ کو دیکھنا ہے عبادت کی کیا ویلیو ہے. دیکھیے کیا کوئی انسان کمال پر بغیر عبادت کے فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے عبادت کی بہت اچھی ویلیو ہے. اب رزق پر آ جائیے. رزق کی کیا ویلیو ہے؟ اصل ویلیو کیا ہے؟ کیا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے؟ ایک رزق اساس ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے. ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق چاہیے. رزق بمانا مادی وسائل. مادی وسائل ہمیں چاہیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. یہاں تک بات بالکل صحیح ہے. اس میں اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ اسلام انتہائی شدید ناپسند کرتا ہے اس آدمی کو جو اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو. اسلام اسے پسند نہیں کرتا. کہتا ہے تمہیں خود کچھ جدوجہد کرنی چاہیے، تمہیں خود اپنا رزق حاصل کرنا چاہیے، دوسروں کی طرف ہاتھ مت پھیلاؤ. لہذا آپ صحیح سجادیہ کی دعاؤں کو دیکھیں گے، اس کے اندر مولا خدا سے فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھے رزق دے دے تاکہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہ اٹھانی پڑے. فرمایا خدایا میرے رزق میں برکت دے دے، کیونکہ اگر تو نے مجھے رزق میں یہ برکت نہ دی اور اگر مجھے رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا تو وہ مجھے ذلیل کر دیں گے، اور اگر مجھے اجنبیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا تو میرے اوپر احسان جمائیں گے. ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے مجھے، رزق چاہیے تاکہ میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں اور میں مستقل زندگی گزاروں. اب یہ ایک پازیٹو جگہ ہے جہاں تک ہم پہنچ گئے. اس سے بڑھ کر رزق کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں. اس سے بڑھ کر پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر اگر کوئی حیثیت بنائے تو کیا بنائے؟ وہ یہ بنائے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کے کیا کام آئے گا. بس بس ایک رزق چاہیے، پیسہ چاہیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ہاں یہ وہ چیز ہے جو مطلوب ہے. خدا نے کبھی نہیں یہ چاہا کہ ہاتھ پھیلایا جائے، کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلایا جائے، یہ کبھی نہیں چاہا. ایک پیسہ چاہیے کس کام کے لیے؟ دین کی نصرت کرنے کے لیے، یہ بھی مطلوب ہے، اس کو خدا نے پسند کیا. ایک پیسہ چاہیے انسانوں کے کام آنے کے لیے، یہ بھی پسندیدہ ہے، اس کو بھی اسلام نے پسند کیا. ایک پیسہ چاہیے اپنی آسائشوں کو جمع کرنے کے لیے، اس کو بھی اسلام نے پسند کیا، یہ بھی اسلام چاہتا ہے. نہیں. ایک پیسہ چاہیے معاشرے میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی تو کچھ ہیں، یہ پسند کیا اسلام نے؟ نہیں پسند کیا. بس پیسے کی لمٹ سمجھ میں آ رہی ہے، حقیقت سمجھ میں آنی چاہیے. ایک دفعہ آپ کو رزق چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بہترین کام ہے. اس رزق کا حصول عبادت ہے، اس رزق کا حصول عبادت ہے. وہ جو ہمارے یہاں نوٹ کے اوپر لکھا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، وہ فضل ربی والا نہیں ہے، وہ اتنے والا ہے. یہاں تک رزق کا حصول عبادت ہے کہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی عبادت کو مولا سید سجادیہ میں طلب فرما رہے ہیں، خدا مجھے یہ رزق دے دے. اچھا، اس کے بعد اگر رزق آئے تو کیا کرے؟ اللہ کے دین کے کام آئے، انسانوں کے کام آئے. اگر رزق بڑھ رہا ہے تو کیا کرے؟ اپنی خدمتوں کو بڑھا دے. جو وہ دین کی خدمتیں کر رہا تھا اس کو بڑھائے، جو وہ انسانوں کی خدمتیں کر رہا تھا ان کو بڑھائے، اس کے بعد اپنی لگژریز کو بھی بڑھائے، اپنی آسائشوں کو بھی بڑھائے. نہیں، یہ نہیں مانگا. اب یہاں پہ ایک اگلا سوال آتا ہے جو جب کبھی یہ بات کرو ضرور آتا ہے وہ یہ کہ اصل آسائش کی ڈیفینیشن ہے کیا. ضرورت, اب میں یہاں پہ مجبور ہو کے پھر وہی اپنی سیکوینس عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے تین مرحلے بنائے ہوئے, ان تین مرحلوں میں حکم کرتا ہوں. ایک میری ضرورت ہے, ایک میری سہولت ہے, اور ایک میری آسائش ہے. میں نے اپنی زندگی کے لیے طے کیا ہے کہ میں ضرورت سے بڑھوں گا, سہولت تک جاؤں گا, آسائش پہ نہیں جاؤں گا, آسائش پہ نہیں جاؤں گا. آسائش سے جو بچے گا اس سے ان کی ضرورت پوری کروں گا جو بیچارے ضرورت بھی پوری نہیں کر پا رہے. سہولت تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم اچھا پیسے کا سب سے برا کام کون سا ہے, یہ تو پیسے کا اچھا